الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم. اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو. اسرائیل یا حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے. ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تمام تر یہودی اور عیسائی اسی نسل سے تعلق رکھتے تھے. مدینہ منورہ میں یہودیوں کی اچھی خاصی تعداد آباد تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نہ صرف ان کو اسلام کی دعوت دی تھی بلکہ ان سے امن کا معاہدہ بھی فرمایا تھا. لہٰذا اس مدنی صورت میں زیر نظر آیت سے آیت نمبر 143 تک مسلسل بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے جس میں انہیں اسلام کی دعوت بھی دی گئی ہے اور ان کو نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بدعنوانیوں پر متنبہ بھی کیا گیا ہے. شروع میں ان کو یاد دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے کیسے انعامات فرمائے تھے. ان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو کر اس عہد کو پورا کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا کہ وہ تورات پر ٹھیک ٹھیک عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہر نبی پر ایمان لائیں گے. لیکن انہیں تورات پر عمل کرنے کی بجائے اس کی منمانی تعویلیں شروع کر دی اور اس کے احکام کو بدل ڈالا. چونکہ اس طرز عمل کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حق قبول کرنے کی صورت میں انہیں اپنے ہم مذہب لوگوں کا ڈر تھا کہ وہ کہیں ان سے بدزن نہ ہو جائے. اس لیے ان دو آیتوں کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ مخلوق سے ڈرنے کے بجائے انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے سوا کسی کا خوف دل میں نہیں رکھنا چاہیے. بنی اسرائیل یہ یقیناً ان کی بڑی اونچی نسبت تھی. پیغمبروں کی اولاد تھے اور اللہ پاک نے ان کو یعنی منتخب بھی فرمایا تھا, چنا بھی تھا, ان کو بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی. چونکہ یہ ہمارا جو وقت ہے دارالابتلاء ہے, جیسے انسان کی ہر نفس کے اندر بری خواہشات بھی رکھی گئی ہیں اور تقوی کا جو طریقہ ہے مل حاصل کرنے کا وہ بھی رکھا گیا ہے, لہذا ہر شخص خیر کی طرف بھی جا سکتا ہے اور برائی کی طرف بھی جا سکتا ہے. اس کو تکوینی طور پر اختیار دی گئی ہے, تشریحی طور پر نہیں. تکوینی طور پر اس لیے کہ ابتلا ہو جائے, مطلب یعنی آزمائش ہو جائے, لیکن تشریحی طور پر نہیں. تشریحی طور پر تو یہ کہ سب کو اسلام قبول کرنا چاہیے, ان الدین عند اللہ الاسلام, تبھی تو اس کی دعوت دی جاتی ہے. تکوینی چیز کی دعوت نہیں دی جاتی ہے کیونکہ تکوینی چیز انسان کے بس میں نہیں ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ دونوں چیزیں جیسے نفس کے اندر رکھی گئی ہے, اس طرح ہر شخص کو یہ اختیار تکوینی طور پر مل جاتا ہے کہ وہ شر کی طرف بھی جا سکتا ہے اور خیر کی طرف بھی جا سکتا ہے. بہنی ہی اسی طرح جینیٹکلی جو خوبیاں اور صلاحیتیں ہیں وہ بھی انسان کے اندر رکھی گئی ہوتی ہیں, لیکن وہ جو صلاحیتیں ہیں وہ ہر انسان کی اس تکوینی گوئے کہ اختیار پر مبنی ہوتی ہیں کہ وہ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. اس کو خیر کے لیے استعمال کرتے ہیں, اس کو شر کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, وہ جو ہے نا 5 کلو وزن اٹھا سکتا ہے, دوسرا 10 کلو وزن اٹھا سکتے ہیں, تیسرا 15 کلو وزن اٹھا سکتے ہیں, چوتھا 50 کلو وزن اٹھا سکتے ہیں. مطلب ہر ایک کی اپنی اپنی صلاحیت ہے, لیکن وہ 50 کلو وزن اٹھانے والے کی جو صلاحیت ہے, جو طاقت ہے, وہ کس چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ وہ اس تکوینی اختیار پر مبنی ہوگا کہ وہ اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں. وہ تشریحی طور پر اس کو خبردار کر دیا جاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہاں استعمال کرنا چاہیے کہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہود و نصارہ جو تھے، چونکہ پیغمبر کا اولاد تھے، ان کی بڑی صلاحیتیں تھیں، لیکن جیسے کہ نفس میں ادھر دونوں چیزیں رکھی گئیں، اس طرح ان کے نفس میں بھی دونوں چیزیں رکھی گئی تھی، اور نفس کے خواہشات سے متاثر ہو کر، مغلوب ہو کر، انہوں نے ان چیزوں کو اچھائیوں کے بجائے برائیوں کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، برائیوں کے لیے استعمال کرنا، اور برائیوں میں پھر اخلاقی برائیاں بھی تھیں، کرپشن یا اس قسم کی چیزیں بھی تھیں۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا، مطلب ہے کہ یہ جو چیزیں تھیں ان کے سامنے، اس کی وجہ سے یہ مطلب خراب ہو گئے تھے۔ تو سامنے دین تو تھا، ان تورات بھی تھا، پیغمبر بھی تھے، انجیل بھی آیا، تو گویا کہ یوں سمجھ لیں ان کے نفس اور ان کتابوں اور پیغمبروں کی تعلیمات کا آپس میں مقابلہ ہو گیا۔ اب جو ایتھیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ تو پرواہ نہیں کرتے، وہ تو جو مرضی اپنی طور پہ کرتے ہیں، لیکن جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں تو پھر یہ بات ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی بہانہ بناتے ہیں، کوئی بہانہ بناتے ہیں کہ یہ چیز تو جائز ہے، ہاں جی، مطلب دوسرے لوگوں کے نظروں میں شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں۔ اب یہ جو بہانہ ہے یہ تحریف کی طرف چلا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ دین کے اندر تبدیلی پر لے آتے ہیں، کہ وہ مطلب یہ تو اس کا مطلب تو یہ ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے۔ آج کل ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں یہی تو ہو رہا ہے، ہاں جی، کوئی موسیقی کو جائز کر رہا ہے، کوئی انا للہ وانا الیہ راجعون، کوئی تصویروں کو جائز کر رہا ہے، کوئی مطلب یہ ہے کہ ناچ گانے کو جائز کر رہا ہے، کوئی مطلب یہ ہے کہ سود کو جائز کر رہا ہے، کوئی کیا، یہ کیا چیز ہے، یہی تو ہے، اسی کو تحریف کہتے ہیں۔ یعنی اگر خود عمل نہ کرے تو یہ تحریف نہیں ہے، اگر مذہب کو چھیڑے نہیں اور عمل نہ کرے تو گناہ گار ہے، تحریف نہیں کر رہے، لیکن اگر اس نے اس کے لیے کوئی دینی بہانہ بنا لیا کہ نہیں اس فلاں جگہ پر تو یہ ہے، تو یہ تحریف کی طرف چلا جاتا ہے، بالخصوص اگر وہ علماء ہو۔ تو اس وجہ سے جو ان کے علماء تھے وہ بڑی بڑی ان کی وہ تھیں تنخواہیں مقرر تھیں، بڑی بڑی مراعات ان کو حاصل ہوتے تھے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے یہ ان مراعات کا چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ لہٰذا جیسے آج کل جہاں پر حکومت بھی ہے اور دینی مطلب جو ہے وہ قوانین بھی ہے، تو وہاں پر وہ انفلوئنس کرتے ہیں، جو حکومت ہوتا ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے مذہبی لوگوں کو کہ ایسا کہو اور ایسا نہ کہو۔ یہ مسلمانوں میں بھی ایسا ہوا ہے، یعنی جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، ابھی مصر میں کیا کچھ نہیں ہوتا، بھلے یہی تو ہوتا ہے، ہاں جی، کہ وہ جو ہے نا والوں کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ فتویٰ دے دیں، تو کوئی بڑا دبنگ قسم کا مفتی ہوگا تو نہیں دیتا، لیکن اگر ان کے اس میں آ جاتے تو پھر دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مطلب یہ کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پھر آہستہ آہستہ تحریف کی طرف جاتی ہے اور کچھ سے کچھ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر ان لوگ کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ دوسری طرف یہ بات ہے کہ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے، اسلام تو چونکہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے آ رہا ہے، یعنی صحیح دین کی طرف آتا ہے، تو وہ پھر ان کو اپنے رشتہ داروں کی طرف سے ڈر ہوتا ہے۔ مجھے جرمنی میں ایک صاحب کو لایا گیا جو مطلب اسلام سے متاثر تھا، ایک ترک حضرات لائے تھے، تو مجھ سے کہا جی آپ اس کو مسلمان کریں۔ میں نے کہا کہ مسلمان ہونا چاہتے، کہتے ہاں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرے سارے رشتہ دار مخالف ہو جائیں گے اور میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بالکل نیچرل ظاہر والی بات تھی۔ تو اسے میں نے کہا دیکھو، ہمارے ہاں دو قسم کے مسلمان ہیں، ایک وہ جو کہ بالکل عمل کرتے ہیں اور جیسا کہ قرآن و سنت میں ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، وہ بھی ہے، اور ایسے گناہگار مسلمان بھی ہے، گناہگار مسلمان بھی۔ تو جو گناہگار مسلمان ہے وہ مسلمان تو ہے نا، مسلمان تو ہے، آخر میں جنت تو چلے جائیں گے۔ تو آپ اگر کلم کلا اس کا اعلان نہ کرے اور اپنے دین کو چھپا لیں وہ جتنے دن پر عمل ہو سکتا ہے اس پر عمل کر لے، باقی میں اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، تو کم از کم موجود اسٹیج سے آپ بہتر ہوں گے. اگر اس اسٹیج پہ آپ فوت ہو گئے تو آپ کافر کے طور پہ مریں گے، اور اگر اسٹیج پہ آپ گناہگار مسلمان کے طور پہ مر جائے تو ظاہر مطلب ہے کہ ایک راستہ تو ہے. ہاں الحمدللہ اللہ پاک راستہ بنانے والا ہے. جس وقت ایک انسان خیر کی طرف جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے لیے راستہ بنا لیتا ہے، تو پھر مطلب ظاہر ہے انشاءاللہ آپ کے لیے بھی بن جائے گا. میں کہا پھر تو میں ہونا چاہتا ہوں، پھر مسلمان ہو گیا. مقصد میرے یہ کہ ان کو راستہ دینا ہوتا ہے تاکہ کم از کم وہ پریشر سے نکل آئے. تو یہ پریشر بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، کوئی معمولی پریشر نہیں ہوتا جو مطلب ایک انسان کو یعنی مطلب خیر کی طرف آنے سے جو روکتا ہے. اس وقت انڈیا میں پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان ہوا چاہتے ہیں، ان کے لوگ کے ظلم دیکھ کر، ان کے لوگ کے وہ جو ہے نا، لیکن اس ڈر سے خوف سے چپ ہیں کہ وہ اس طرح مطلب اور جگہوں پر بھی ہیں. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ان کے لیے بھی یہ تھا. تو اللہ پاک نے اسے فرمایا کہ مخلوق سے ڈرنے کی بجائے انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کے سوا کسی کا خوف دل میں نہیں رکھنا چاہیے. حل اس کا یہی ہے کہ انسان کا دل اگر مخلوق سے ڈر گیا تو پھر مخلوق کا خیال رکھے گا، اور اگر خالق سے ڈر گیا تو پھر خالق کا خیال رکھے گا. تو اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ایسے ہی کریں کہ جو ہے نا مطلب ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہم کرنے والے بن جائیں، اور جو ہم سے نفس کرانا چاہتا ہے اس کے مطابق ہم عمل نہ کریں. اور جو کلام میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، جبکہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ. اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور کسی اور کی بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو. یہاں پر بھی وہی بات ہے، بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم وہی دعوت لے کر آیا ہے جو تورات اور انجیل کی دعوت تھی. اور جو ان آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن کریم انہیں جھٹلانے کی بجائے دو طرح سے ان کی تصدیق کرتا ہے. ایک اس لحاظ سے کہ وہ تسلیم کرتے ہیں کتاب اللہ ہی کی نازل کی ہوئی تھی، یہ اور بات ہے کہ بعد کے لوگوں نے میں کافی رد و بدل کر ڈالا جس کی حقیقت قرآن نے واضح فرمائی. اور دوسرے قرآن اس حیثیت سے اس کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کتابوں میں آخری نبی کی تشریف آوری کی جو پیشن گوئیاں کی گئی تھی قرآن کریم نے انہیں سچا کر کے دکھایا. اس کا تقاضا یہ تھا کہ بنی اسرائیل عرب کے بت پرستوں سے پہلے ان پر ایمان لاتے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جس تیز رفتاری سے بت پرست اسلام لا رہے ہیں اس رفتار سے یہود ایمان نہیں لا رہے. اس طرح گویا بنی اسرائیل قرآن کی تکذیب کرنے میں پیش پیش ہیں. اس لیے کہا گیا کہ تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ. مطلب یہ ہے کہ بت پرست جو تھے وہ تو، بلکہ اس میں ایسی بات تھی کہ مدینہ منورہ میں چونکہ بت پہلے سے بستے تھے، تو ان کے ساتھ ظاہر مطلب جو انصار بعد میں جو بن گئے تھے پہلے جو اپنے اس پہ تھے بت پرستی پہ، تو وہ جو ہے نا ان کے ساتھ ان کی لڑائیاں بھی ہو جاتی تھی یا آپس میں تو میں بھی ہو جاتی. تو یہ ان کو کہتے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور پھر سب تم کو ماریں گے. یہ مطلب یہودی ان کو کہتے تھے. خدا کی شان جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ اسلام لے آئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، اور یہود جو ہے نا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن گئے. تو یہ بات ہے کہ اللہ پاک نے ان کو صلاحیت تو دی تھی، ان کو پتہ تو تھا. قرآن میں بھی یعرفون کما یعرفون ابناؤہم، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. لیکن ضد اور حسد اس کی وجہ سے یہ تکذیب کی طرف آ گئے، اور حق بات جو ہے وہ برداشت نہ کر سکے. یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تو مسلمان ہوئے تھے، یہودی تھے، تو جس وقت مسلمان ہوئے تو ان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میری قوم کیسی ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اول آپ میرے بارے میں ان سے خود پوچھیں، وہ جو بتائیں وہ بھی سنیں، اور پھر میں کلمہ پڑھ کے باہر نکل آؤں گا پھر ان کی باتیں سنیں. تو آپ سے میں ٹھیک ہے. تو حضرت عبداللہ بن سلام اوٹ میں ہو گئے، تو ان لوگوں سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا شریف ہے، اور شریف کا بیٹا ہے، اور ایسے اور ایسے زمین آسمان کے خلاف ان کی تعریف میں ملا دی. اتنے میں آپ حضرت عبداللہ بن سلام رحمۃ اللہ عنہ ارشد اللہ الہ الا اللہ ارشد اللہ محمد عبد الرسول، اس پر جناب پڑھ کے جناب وہ باہر آ گئے. جب بڑھ کے باہر آئے تو انہوں نے کہا یہ رزیل ہے، اور رزیل کا بچہ ہے، اور ایسے اور ایسے اور ایسے، ساری غلط بات ان کی طرف. تو عبداللہ بن سلام رحمۃ اللہ نے آپ سب سے کہا رسول اللہ یہ ہمارے قوم میں ایسا ہے. مطلب یہ کہ یہ میں نے پہلے اس لیے کہا تھا کہ بعد میں میری بات بارے میں باتیں کریں گے تو کم از کم آپ کو پہلے سے اس کا پتہ چل جائے. تو مقصد میرے یہ ہے کہ یہ اپنے نفس سے اتنے زیادہ وہ تھے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی ایمان کو برداشت نہیں کر سکے تو کسی اور کے کیسے برداشت کر لیتے. ہاں جی, تو یہ بات ہے, مطلب یہ ضد اور حسد اور کینہ اتنی خطرناک چیز ہے. اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے. بعض یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رشوت لے کر تورات کی تشریح عام لوگوں کی خواہشات کے مطابق کر دیا کرتے تھے, اور بعض اوقات اس کے احکام کو چھپا لیتے تھے. ان کی اس طرز عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا, میرے آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بھیجو. اس وقت باقاعدہ پلانٹڈ ہیں ہمارے ہاں کچھ لوگ پلانٹڈ ہیں, چاہے وہ صحافیوں کے رنگ میں ہے, چاہے وہ دانشوروں کے رنگ میں ہے, چاہے وہ مذہبی لوگ کے رنگ میں ہے, لیکن وہ باقاعدہ پلانٹڈ ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ایک ہندوستانی نواب تھے, وہ مجھے ان کا نام بھول گیا, وہ انگریزوں کے ساتھ ان کی بڑی دوستی تھی, تو انگلینڈ میں تھے, تو کچھ مضافاتی علاقوں میں ان کو ایک انگریز دوست لے گیا. انہوں نے کہا کس چیز پہ تبصرہ نہیں کرنا, صرف دیکھتے رہنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو چلے گئے, تو اب راستے میں جو ان کو ملتا تو سلام کرتے اور ملتے, اور پھر اس طرح جو ہے نا آگے جا کے تو انہوں نے ایک مدرسہ دیکھا. مدرسے میں جو ہے نا وہ پگڑیوں والے بیٹھے ہیں اور تسبیح والے ہیں, اور جو ہے نا مطلب ہے کہ عصا والے بھی ہیں, اور باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ قرآن و حدیث پر بحث کر رہے ہیں کہ مطلب اس کا یہ اور مطلب اس کا یہ اور اس طرح. تو انہوں نے کہا یہاں پر یہ مدرسہ کیسے بنا ہے, مطلب نشارے کے مطلب چپ رہو. خیر ایسا ہوا کہ پھر اس کے بعد جب سارے وزٹ کروا دیا تو پھر ان کو جب باہر لے گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے, یہ سارے یہود و نصارہ ہے, ان کو ہم نے ٹرین کرنا ہے مولویوں کے طور پر, یہ مولوی بن جائیں گے اور عالم اسلام میں پھیل جائیں گے. ان کو مختلف زبانیں بھی سکھائی جا رہی ہیں, اور پھر وہ وہاں بیٹھ کر ہمارے مفادات کے مطابق مطلب یہ ہے کہ ان کے دین کی تشریح کریں گے. یہ غلامت قادیانی انہی کا پرور بازار, مطلب ہے کہ وہ بھی ان کا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ تو سوئے ہوئے نہیں ہیں, وہ لوگ تو جاگے ہوئے ہیں, وہ لوگ تو ہمارے خلاف بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں, ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں, ہم لوگ نہیں جانتے. تو اس طرح مطلب جو ہے نا وہ یعنی جو مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں, دانشور ہوتے ہیں, علیم ہوتے ہیں, وہ سب جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں, یعنی ان کے مفادات کی پروٹیکشن کرتے ہیں. جب کبھی ہو جائے تو ان کو لاجیکل سپورٹ یہ لوگ دیتے ہیں, مطلب یہ کہ اخبارات میں آنا شروع ہو جاتا ہے, ٹی وی پر آنا شروع ہو جاتا ہے, سوشل میڈیا پر آنا شروع ہو جاتا ہے, یہ سارا کچھ ایسے ہی بنتا ہے. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے ان کی شر سے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ یہودیوں کا حال اب چل جا رہا ہے, اور اس میں بہت ساری باتیں ان کے بارے میں بتائی جائیں گی. ہمیں اچھا خاصا ایجوکیٹ کیا جاتا ہے قرآن پاک میں یہود اور نصارہ کے بارے میں, پھر بھی اس کے بعد اگر ہم ان سے دھوکہ کھائے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرلے درجے کی جہالت اس کو کہہ سکتے ہیں. جیسے ابھی یہ جو متحدہ عرب امارات ہے, ان نے ان کے لیے دروازے کھول لیے ہیں, باقاعدہ وہاں پر جو ہے نا وہ یعنی زمین بھی خرید سکتے ہیں, اور اس طریقے سے مطلب یہ کہ انہوں نے ان کے ساتھ دوستیاں پالنا شروع کر لی ہیں. یہ ساری باتیں قرآن اور سنت میں باقاعدہ موجود ہیں. اب اگر کوئی آنکھیں بند کر لیں, اور اب تو باقاعدہ متحدہ عرب امارات نے ایک نیا دین کو فروغ دینا بھی شروع کر لیا ہے, اور وہ ہے دین ابراہیمی, جس میں وہ کہتے ہیں کہ اسلام اور عیسائیت اور یہودیت, یہ تینوں ابراہیم علیہ السلام سے یہ دین آیا ہے, تو اس پر ہم سب متفق ہو سکتے ہیں. وہی اکبر بادشاہ جو ہوتے ہیں نا, ان کے طریقے پر اللہ, انہوں نے 7 مذہب جمع کیے تھے, انہوں نے 3 مذہب جمع کیے. یہ سب جو ہے نا تحریفات اور خرافات, یہ قیامت تک نئے نئے صورت میں آئیں گے, لیکن جتنے ہی چیزیں آئیں گی اتنا ہمیں ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہوئی ہمیں ان چیزوں سے. تو ابھی جو آگے ماشاءاللہ آیت مبارک آ رہی ہے 143 تک, تو اس میں کافی غور سے آپ سب حضرات ماشاءاللہ اس کو سنیں, تاکہ ان کے جو کرتوت ہے وہ علمی لحاظ سے ہمارے سامنے آ جائے مستند انداز میں. ایک تو نا مطلب سنی سنائی بات ہو, ہاں جی, ایک ہوتا ہے مستند بات, مطلب یہ ہے کہ جس کو کوئی انکار نہ کر سکے, تو قرآن پاک نے ان باتوں کو لیا ہے. تو لہٰذا ہمیں ان کو اچھی طرح سننا پڑے گا, اور اس کو جاننا پڑے گا, اور اچھی طرح اس سے آگاہ ہونا پڑے گا, کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں ان سے خبردار کیا ہے، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ہاں جی تم سے یہودی و نصارہ اس وقت تک راضی نہیں ہوگی جب تک تم ان کی طرح ہی نہ بن جاؤ، ان کا مکمل اتباع نہ کرو۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کو کوئی خوش کر سکتا ہے تو ناممکن ہے، وہ تب خوش ہوں گے جب بالکل آپ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لو۔ اس وجہ سے جو ہے نا مطلب کبھی بھی ان سے ہمیں کوئی جس کو کہتا ہے نا امید نہیں رکھنی چاہیے خیر کی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے جتنے ہم سوچ سکتے ہیں وہ ہم سوچیں اور ہم ان سے بچنے کے لیے کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمد رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔